حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قریش کے مشورے کی اطلاع دی اور یہ مشورہ دیا، قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع دی، تو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ رات اپنے گھر میں نہ گزاریں۔ چنانچہ جب رات کا وقت آیا اور رات چھا گئی تو قریش نے جو ارادہ کیا تھا آپ کے مکان کو گھیر لیا، جب آپ سو جائیں تو آپ پر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اب چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تم کو کسی قسم کا بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ قریش اگرچہ آپ کے جانی دشمن تھے لیکن آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ آپ نے وہ سب امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، صبح کو یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ ابو جہل لعین باہر کھڑا ہوا ہنس ہنس کر لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم یہ ہے کہ اگر تم ان کے اتباع کرو تو دنیا میں عرب اور عجم کے بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد تم کو جنت میں ملے گی، اور اگر ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو دنیا میں ان کے پیروں کے ہاتھ سے قتل کیے جاؤ گے، یعنی ان کے ماننے والوں کے ہاتھ سے، اور مرنے کے بعد جہنم میں جلو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے ایک مشت خاک لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا، ہاں میں یہی کہتا ہوں اور تو بھی ایک انہی میں سے ہے کہ دنیا میں میرے اصحاب کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور مرنے کے بعد تو جہنم میں جلے گا۔ اور اس مشت خاک پر سورہ یاسین کی شروع کی آیت فاغشیناہ فہم لا یبصرون تک پڑھ کر ان کے سروں پر ڈال دی، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور کسی کو نظر بھی نہیں آیا۔ آپ ان کے سامنے نکل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ابو بکر کو ہمراہ لے کر جبل ثور کا راستہ لیا، وہاں جا کر ایک غار پر چھپ گئے۔ اسی اثنا میں ایک شخص آپ کے مکان کے پاس سے گزرا تو قریش کی جماعت سے دریافت کیا کہ تم کیوں کھڑے ہو، کس کے منتظر ہو؟ کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں کہ وہ آئے تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تم کو ناکام کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سروں پر خاک ڈال کر چلے بھی گئے۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو یہ کہنے لگے، واللہ اس شخص نے ہم سے سچ کہا تھا، اور نہایت ندامت کے ساتھ حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ کفار قریش نے تمام رات آپ کے مکان کا محاصرہ تو رکھا مگر مکان کے اندر نہیں گھسے، اس لیے کہ اہل عرب کسی زنانہ مکان میں گھسنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو ٹیلے پر سے ایک نظر ڈال کر مکہ مکرمہ کو دیکھا اور یہ فرمایا، خدا کی قسم تم اللہ کے سب سے بہتر زمین ہے، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اگر میں نہ نکالا جاتا تو نہ نکلتا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اے مکہ مکرمہ، تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے اور یہی تمام علماء کا یہ قول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا، جلدی میں بجائے رستی کے اپنا پٹکا پھاڑ کر ناشتہ دان باندھا۔ اسی روز حضرت اسماء کا نام کیا پڑ گیا، ذات النطاقین۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں جوان تھے، وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بکریاں چراتے تھے. عشاء کے وقت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بکرا دودھ پلاتے تھے اور عبداللہ بن عریقت رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا وہ غیر معروف راستے سے لے جائے. یہ عبداللہ بن عریقت جو ہے اگرچہ یہ مذہب کافر تھے اور مشرک تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور اونٹنیاں اس کے سبرد کی کہ دونوں کو تیسرے دن جبل سور پر لے کر حاضر ہو جائے اور لے کر مدینہ روانہ ہو جائے. راستہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اور کافر کو مزدوری دے کر ہمراہ لیا کہ آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر چلے. معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر قابل اطمینان ہو اجرت دے کر اس سے خدمت لینا جائز ہے. یہ کافر حضور کا مزدور اور اجیر تھا, معاذ اللہ نعوذ باللہ قائد اور امیر نہ تھا. تو اس حدیث سے کافر کی اجرت اور خدمت لینا جائز ہے لیکن کافر اور مشرک کو اپنا قائد اور امیر بنانے کا جواز اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا. بہرحال گھر سے نکل کر رات ہی میں دونوں حضرات غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. بحقی میں ہے کہ جب آپ غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس غار یار غار اور ہمدم و جانثار یعنی حضرت ابو بکر صدیق بیتابی اور بے چینی عجیب حال تھا, عجیب بے چین اور بے چینی سی کیفیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. کبھی آپ کے آگے چلتے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. سبحان اللہ, کیا محبت تھی کہ کہیں میرے محبوب کو کسی طرف سے بھی کوئی دشمن نہ آ جائے. کبھی آگے چل رہے ہیں, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. بالآخر دریافت فرمایا, اے ابو بکر یہ کیا ہے, کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے؟ ابو بکر نے عرض کیا, یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلا جاتا ہوں, جب یہ خیال ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلا جاتا ہوں. اللہ اکبر, کیا محبت ان صحابہ کرام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کیا اس سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ ابو بکر نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ, قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا, یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں. جب غار پر پہنچے تو عرض کیا, یا رسول اللہ ذرا ٹھہریے, میں اندر جا کر آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں. حافظ اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں, اسی طرح عبداللہ بن ابی ملیکہ اور حسن بصری سے مروی ہے یہ حدیث. تو ایک جگہ روایت میں آیا کہ حضرت عمر کے سامنے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا تو یہ فرماتے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہے. رات کون سی؟ یہ جو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی غار میں. فرماتے ہیں کہ میری تمام عمر کی عبادت سے وہ ایک رات اور ایک دن بہتر ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. رات تو غار کی, اور یہ قصہ بیان فرماتے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے, اور دن وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے. اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیر خواہانہ عرض کیا, اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ذرا نرمی کیجئے اور تالیف سے کام لیجئے. ابو بکر نے غصے ہو کر فرمایا کہ جب بار ان فی الجاہلیتی وخبار ان فی الاسلام, اے عمر, زمانہ جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا بہادر تھا اور دلیر تھا, اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا؟ بتلا تو صحیح کس چیز نے ان کی تعریف کروں, کس چیز کی ان کے ساتھ میں تعریف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, وہی منقطع ہو گئی. خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جہاد و قتال کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بس ہم نے ابو بکر کے حکم سے جہاد کیا اور اللہ نے ابو بکر کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس فرما دیا. یہ ہے ابو بکر کا وہ دن جس پر عمر اپنی تمام عمر کی عبادت نثار کرنے کے لیے تیار تھے. اور یہ روایت حاکم میں بھی مذکور ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اترے, بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہوئے. اب بإذن اللہ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا ڈال دیا. دوستو ہمارے اندر, ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب محی السنہ, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے تھے کہ یہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی ہے مجالس کے ابرار, حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک جلسے میں بیان کیا, جب کھانا کھاتے وقت کوئی ٹکڑا غذا کا زمین پر گر پڑے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا بھی سنت ہے. اب کتنے ہمارے دسترخوان پہ ٹکڑے گرتے ہیں, یہ انسان کھانا کھا رہا ہے, کوئی لقمہ کوئی ٹکڑا گر گیا تو اس کو نعوذ باللہ ہم پھینک دیتے ہیں. فرمایا کہ اس کو صاف کر کے کھا لینا یہ بھی سنت ہے. اس پر ایک ڈاکخانے, وہاں پہ ایک صاحب ملازم تھے ڈاکخانے کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے جناب یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کیسے ہم اٹھا کے کھا لیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کہ میں پوسٹ آفس میں کام کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر آپ جو پوسٹ ہیڈ ہے آپ لوگوں کا, پوسٹ آفس کا جو ماسٹر جنرل ہوتا ہے, اگر وہ آپ سب لوگوں کو بلائیں اور سب وہاں کھڑے ہوں اور سب کو ایک ایک کیلا دے, اور اگر آپ کے ہاتھ سے ایک کیلے کا ٹکڑا نیچے گر جائے ان کے سامنے, تو آپ کیا کریں گے؟ کہ حضرت اس کو اٹھا کے کھا لیں گے. کیوں کیوں اٹھا کے کھا لیں گے؟ کیونکہ ہمارا بڑا افسر ہمارے سامنے ہے, اس نے ہمیں دیا ہے, اگر ہم اس کی بے وقتی کریں گے تو اس کا دل دکھے گا, وہ غصے میں آئے گا, ناراض ہو جائے گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں, اور اگر کوئی لقمہ نیچے گر جاتا ہے, کوئی ٹکڑا روٹی کے نیچے گر جاتا ہے, تو اس کو پھینکو نہیں, اس کو اس نیت سے اٹھا کے کھا لو کہ میرے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی رزق ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے, اس کو کھا لوں میں. تو اس کو پھینکو نہیں, اس کو اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا, حضرت فرماتے تھے کہ جب چائے پیتا ہوں میں تو چائے کے اکثر لوگ جو ہے وہ چائے تھوڑی سی پیالی میں چھوڑ دیتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مستغنی ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی, نعوذ باللہ. عمل سے بتا رہے ہیں, زبان سے تو نہیں کہتے, ایسے لگتا ہے جیسے سات پشتوں سے یہ جو بادشاہ چلے آ رہے ہیں. اور میرے شیخ فرماتے تھے اگر ان لوگوں کو تین دن کے لیے روٹی نہ ملے تو باہر ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر تندور کی جو ہوتی ہے نا, تندور اور روٹی کی خوشبو سونگھ کر پیٹ بھریں اپنا. یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں اور پھر بھی انسان جو ہے اس کی عزت اکرام نہیں کرتا. تو فرمایا کہ وہ جب چائے پی لیتے تھے تو چائے پینے کے بعد کچھ ذرات چائے اور دودھ کے پیالی میں لگے رہ جاتے ہیں. تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کو الحمدللہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ اس پیالی کو صاف فرما لیتے اپنے ہاتھ سے, انگلی سے صاف کرتے اس کو جو ذرات رہ جاتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میں اس نیت سے صاف کرتا ہوں کہ میرا مالک آسمان پہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ زمین پر میری ایک ایک نعمت کا کس قدر حریص ہے اور کس قدر قدر کر رہا ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو یہ باتیں خود سمجھ میں آ جاتی ہیں. میرے دوستو ایک بڑا سی او ہو کسی کمپنی بڑا, تو وہ اگر کوئی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے, کوئی عطیہ دیتا ہے تو کتنی قدر کرتے ہیں اس کی, اور اگر اس کے سامنے ہی ہم پھینک دیں اس کو تو کتنی ناگواری ہوتی ہے اس کو. انسان ہمت نہیں کرتا کہ میرا بڑا باس ہے تو اللہ تعالیٰ جو سب بڑوں کے بڑے ہیں جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے میرے دوستو اور ایک اور بات جو ادب ہے کھانا کھانے کا جب ہم کھانا کھائیں حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کہیں جانا ہوا دعوت پہ تو وہاں پہ انہوں نے گدا نیچے بچھا دیا گدے پہ حضرت کو بھائی اس پہ بیٹھ جائیے آپ حضرت فرمایا ٹھیک ہے اس پہ بیٹھ کے پھر دسترخوان لا کے بچھایا گیا اور دسترخوان جو تھا وہ گدے سے نیچے تھا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے بھائی یہ تو کھانے کے ادب کے خلاف ہے آپ اوپر بٹھا دیا ہمیں اور کھانا دسترخوان نیچے بچھا دیا دونوں چیزوں کو برابر ہونا چاہیے اس چیز کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے سنت کا کام یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو برابر ہونا چاہیے جب کھانا دسترخوان بچھایا تو اس کے ساتھ ہی اس کو بیٹھ جانا چاہیے تو حضرت نے فرمایا کہ دونوں چیزوں کو برابر ہونا چاہیے یہ کھانے کے اکرام کے خلاف ہوتا ہے بعض نے کہا کہ یہ تو ہمارے رواج بنا ہوا ہے ہمارے ہاں اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر دونوں جگہ میں کوئی فرق نہ تھا تو مجھے گدوں پر بیٹھنے کے لیے کیوں بھائی استعار فرمایا گیا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے کھانے کو چارپائی پر ہمیشہ سرہانے رکھ کے کھایا ہے چارپائی پہ اگر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو کھانا ہمیشہ سرہانے رکھ کے کھایا ہے پاؤں کی طرف میں نے کبھی بھی کھانا نہیں رکھا فرمایا مجھے کبھی یاد نہیں آتا کہ میں نے اس کے خلاف کبھی کوئی کام کیا ہو تو میرے دوستوں یہ بظاہر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اس پہ اگر انسان عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی تو اس سے نور پیدا ہوگا جب نور پیدا ہوگا تو وہ نور جو ہے پھر ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور کام کرنے کا ہے نا اچھے اور کام کرنے کے لیے انسان کو ہمت پیدا ہو جائے گی اور فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں اس کا بڑا اہتمام نہیں کہ کھانا مہمانوں کے بیٹھنے سے قبل دسترخوان پر نہ رکھیں یہ اس چیز کی بھی بڑی غفلت ہے ہمارے اندر ہم دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور دسترخوان پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا دسترخوان پہ لا کے ہم نے برتن رکھ دیے کھانا رکھ دیے تو فرمایا کہ اس چیز میں بھی لوگوں کا اہتمام نہیں ہے کہ فرمایا کہ کھانا انتظار کرتا رہتا ہے یہ خلاف ہے ادب کے خلاف ہے کھانا ہمارا انتظار نہ کرے ہم کھانے کا انتظار کریں اسی طرح سے دسترخوان اٹھنے سے پہلے سب اٹھ جاتے ہیں پہلے دسترخوان اٹھانا چاہیے پھر کھانے والوں کو اٹھنا چاہیے دسترخوان اٹھتے وقت کی دعا جو تعلیم فرمائی گئی ہے وہ پھر کس وقت پڑھیں گے دوستو یہ مسنون دعائیں بھی کم لوگ جانتے ہیں دسترخوان جب اٹھاتے ہیں اس وقت کی دعا ہمیں یاد ہے کسی کو دعا دسترخوان اٹھانے کی حالانکہ یہ روزانہ کا معمول ہے روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں دعائیں یاد ہیں کہ نہیں اس کی تو یہ سنت کی مسنون دعائیں ہیں الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفین ولا مؤدعن ولا مستغنن عنہ ربنا اس کی کتنی آسان صورت یہ ہے کہ سب لوگ نہ ہوں تو دو ایک آدمی دسترخوان پر بیٹھے رہیں جب تک دسترخوان اٹھا نہ لیا جائے اسی طرح شروع میں بھی ایک دو آدمی بیٹھ جائیں جب دسترخوان بچھانا ہے تو کسی کو بٹھا دیا وہاں پہ بھیا بھی دسترخوان پہ بیٹھ جائیں اس کے بعد برتن لائیں پھر کھانا لائیں اسی طرح سے جب اٹھانا ہو دسترخوان تو پہلے برتن اٹھائیں پہلے کھانے کو اٹھائیں اور وہاں پہ بیٹھا رہے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھے چاہے ایک آدمی کو بٹھا لیں آپ تاکہ دسترخوان کھانے کا ادب ملحوظ رہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ برتن اٹھائیں پھر کھانا اٹھائیں اور پھر دسترخوان اٹھائیں اور دسترخوان جو اٹھائے اس کے لیے کہیے کہ دعا پڑھ لیا کریں کھانے کے ان آداب سے کھانے میں برکت ہوگی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کم نعمت ہے جب رزق کم ہو جاتا ہے یا بالکل چھن جاتا ہے نا تب قدر معلوم ہوتی ہے دوستو کہ بعض لوگوں کو فاقے کی تکلیف میں تندور پر صرف روٹی کی خوشبو سے تقویت حاصل کرنے دیکھا ہے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں کوئی بچہ خبر دیتا ہے کہ بستر پر فلاں ہمارے میرے بھیا نے جوتا رکھ دیا ہے یا دیوار پر لکیر بنا دی ہے یا چائے کی پیالی میں مکھی گر گئی ہے تو ہم سب فکر کرتے ہیں نا چھوٹا بھائی ہے اسے نشان لگا دی دیواروں پہ بستر خراب کر دیا جوتوں سمیت بستر پہ چڑھ گیا تو کیا ہے پریشانی ہوتی ہے فکر کرتے ہیں حالانکہ کیا ہے چائے کے اندر مکھی گر گئی ہے تو آپ کی چائے میں تو اضافہ ہوا نا کمی تو نہیں ہوئی نا اضافہ ہی ہوا ہے تو بھائی پیر میں ورم آ گیا ہے چوٹ لگ گئی تو کیا ہوا اضافہ ہوا مگر ڈاکٹر کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ ہر اضافہ ہر ترقی آپ پسند نہیں کرتے. اسی طرح اگر مچھر دانی میں دو تین مچھر گھس گئے تو بغیر ان کو نکالے چین نہیں آتا, نیند بھی نہیں آتی ہے نا, جب تک کہ ان کو نکال نہ لیں. حالانکہ مچھر دو تین ہیں, کتنا خون چوسیں گے آپ کا؟ کتنا ہے؟ ایک ذرا سا بھی خون چوسیں گے صرف آپ کا, وہ بھی آرام سے سوئیں گے بعد میں اور آپ بھی سو جائیں گے پھر. لیکن دو تین قطرے خون دینا گوارا نہیں کرتے. میں دوستو, حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر منکرات داخل ہو گئے, اللہ کی نافرمانی داخل ہو گئی, خلاف شریعت گھر میں چیزیں داخل ہو رہی ہیں, ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہاں تو ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارا بستر خراب ہو رہا ہے, ہماری دیوار خراب ہو رہی ہے نا, اس چیز کی فکر ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر مکھی گر گئی ہے. لیکن ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں, ہم اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتے. ہمارے بچے جو ہے وہ انگریزی بال رکھے ہیں, ہمارے بچے جو ہے وہ جاندار تصویریں لا رہے ہیں, اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ گھر میں سانپ بچھو آ جائے تو فوراً نکالنے کی فکر ہوگی, ان کے نکالنے والوں کو بلائیں گے جو ان کو نکال سکیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمارے گھر میں آویں تو ان منکرات کو دور کرنے کے لیے ہم کوئی فکر ہی نہیں کرتے. جتنی گھروں سے مچھروں اور مکھیوں کو نکالنے کی فکر ہوتی ہے, اتنی فکر ہمیں اس کی نہیں ہوتی. منکر کے معنی کیا ہے؟ اجنبی چیز, اجنبی, منکر, معروف, اچھی چیز. اس لیے تو فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, اچھی چیز کا حکم دیتے ہیں اور اجنبی چیز سے وہ روکتے ہیں. تو اجنبی ہے یہ چیز, منکر اجنبی ہے, یعنی پچھانی چیز نہیں ہوتی ہے. جب دنیا کی اجنبی چیزوں سے سکون چھن جاتا ہے تو دین کے منکرات سے سکون کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ دیکھیں آپ, انگلی میں ایک کانٹا گھس گیا, چین چھن گیا نا آپ کا. اجنبی چیز ہے, ایک کانٹا اجنبی چیز ہے, وہ آپ کے انگلی میں داخل ہو گیا تو آپ کا سکون چھن جائے گا. آنکھ کے اندر گرد و غبار آ گیا تو کیا ہوا؟ درد شروع ہو گیا. لیکن اگر سرما لگا لیا تو کیا ہوگا؟ چین میں اضافہ ہوگا, کیونکہ سرما جو ہے وہ اجنبی چیز نہیں آنکھ کے لیے, وہ آنکھ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے دوستوں کہ روحانی بیماریاں ہیں, جیسے حسد ہے, غضب ہے, کبر ہے, اخلاق رذیلہ ہے, آتے ہی جب یہ دل میں آئیں گی تو ہمارا سکون چھن جائے گا. یہ سب اجنبی چیزیں ہیں, جب یہ ہمارے دل میں آئیں گی, حسد کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, کبر کر رہے ہیں, بدگمانی کر رہے ہیں, تو یہ اجنبی چیزیں ہیں. جب یہ ہمارے دل میں آئیں گی نا تو پھر ہمیں بے چینی لازم ہوگی. جس طرح سے وہ کانٹا ہمارے انگلی میں چبھا ہے تو ہمیں تکلیف ہوئی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے, جس کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے, تو کانٹے چبھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے تو یہ اخلاق رذیلہ دل میں آنے سے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس کی فکر کرتا ہے. جس طرح سے وہ کانٹے نکالنے کی فکر کرتا ہے, اسی طرح سے یہ دل کے کانٹے جو ہیں ان کی نکالنے کی بھی وہ فکر کرتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ نے سنا کہ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ وہاں پہ ایک آپریشن ہوا, کسی کا آپریشن تجویز کیا گیا ہندوستان میں. تو ڈاکٹر, ظاہر بات ہے, آپریشن سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کا سرپرست کا نام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نام لکھ دیا, یعنی حضرت شاہ ابو الحق صاحب کا نام لکھ دیا. پوچھا تو آپ کا رشتہ کیا ہے ان سے؟ تو یہ جو صاحب جن کا آپریشن تھا نا, وہ نائب ناظم تھے اشرف مدارس ہردوئی کے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا نام لکھ تو سرپرست میں. پوچھا کہ آپ کا رشتہ کیا ہے ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے روحانی معالج ہیں. ڈاکٹر کیونکہ ہندو تھا, اسے تعجب سے پوچھا کہ روحانی معالج کا کیا مطلب ہے؟ ارے ہم تو ڈاکٹر ہیں, ہم تو جسمانی معالج ہیں, لیکن روحانی معالج کیا ہوتا ہے؟ کیا روح میں بیماریاں ہوتی ہیں؟ آپ جس طرح جسم کے ڈاکٹر ہیں, اللہ والے روح کے امراض کے معالج ہیں. تو اس نے کہا کہ روح میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ کہا روح میں مثلاً حسد کی بیماری ہے, آ جانے سے ہر وقت دل جلتا رہتا ہے. جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہی دل کو تکلیف ہونے لگتی ہے. اور یہ بیماری آپ ایکس رے میں نہیں جان سکتے, آپ کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جس سے آپ ایکس رے لے کر معلوم کر لیں کہ فلاں شخص کے اندر جو ہے حسد کی بیماری ہے. پھر اس نے پوچھا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے حسد کا؟ تو انہوں نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا علاج بتایا, جس پر وہ بڑا ہی حیرت زیادہ رہ گئے اور تسلیم کر لیا کہ حضرت حکیم الامت سے کسی نے حسد کی بیماری کا علاج پوچھا. تو حضرت والا نے یہ علاج تجویز فرمایا تھا, جس کے ساتھ حسد ہے اس کے ساتھ یہ کام کریں. حسد ہے نا کسی کے ساتھ جلن ہو رہی ہے گھٹن ہو رہی ہے دل میں تو فرمایا کہ نمبر ایک جب ملاقات ہو تو سلام سبقت پہل کرو جب ملاقات ہو تو پہلے السلام علیکم پہلے آپ سلام کریں ان کو نمبر دو جب سفر میں جاؤ تو اس سے مل کر جاؤ اور اس کے لیے دعا کرتے رہو کہیں بھی جانا ہو ملاقات کریں اور اپنے لیے اور اس کے لیے بھی دعا اس کے لیے کرتے رہیں جب سفر سے واپس آؤ تو اس کے لیے کچھ تحفہ بھی لے کے آؤ ہدیے سے محبت بڑھتی ہے تحادو تحابو حدیث پاک میں آتا ہے تو ہدیہ دو ایک دوسرے کو اس سے محبت بڑھتی ہے اور نمبر چار کبھی کبھی اس کی دعوت کر دیا کرو کبھی چائے ناشتہ کرا دیا ہے نا کتنے اعمال ہو گئے چار اعمال ہیں جس کو فکر ہوگی میں دوستو اس کانٹے کی تو وہ فکر کرے گا اس کو نکالنے کی نمبر ایک سلام میں پہل کرو گھر کے اندر ہمارے ہیں ایسا ماحول ہے حسد ہو رہا ہے کسی کے ساتھ تو پہلے سلام میں پہل کرو نمبر دو سفر پہ جاؤ تو اس سے مل کے جاؤ واپس آؤ تو پھر دوبارہ اس سے ملاقات کرو اس کے لیے کوئی ہدیہ بھی لے کے آ جاؤ اور اس کے لیے دعائیں بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اس کو بھی اللہ والا بنا دے مجھے بھی اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے اور کبھی کبھار ان کی دعوت بھی کر دو ناشتے پہ 15 دن اس نسخے پر عمل کر کے دیکھا تو فرمایا کہ بیماری آدھی ہو گئی اس شخص نے 15 دن سے جس پر عمل کیا فرمایا کہ آدھی بیماری ختم ہو گئی تو فرمایا کہ ابھی 3 ہفتے یہی نسخہ اور استعمال کرو 3 ہفتے کے بعد لکھا کہ حضرت اب تو بجائے حسد کے اس سے محبت ہو گئی ہے اسی طرح سے حرص کی بیماری ہے دوستوں کے علاج ہے نا حرص کی بیماری ہے تو قناعت پیدا ہوگی جب علاج کرائے گا تو قناعت پیدا ہو جائے گی پھر گھروں پر تالا لگانے کی ضرورت کیوں پڑے یا حرام آمدنی کی فکر کیوں ہو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں اور برائیاں ہیں نیکیاں بھی تو ہیں تو میرے دوستو اس حدیث پر نظر کیجئے کہ ایک عورت جو بڑی عبادت گزار تھی مگر زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت دوزخ میں جائے گی نوافل تھے تہجد تھا قرآن پاک تلاوت عبادت سب تھی لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی تھی اس سے آپ نے فرمایا ہی افی نار دوزخ میں جائے گی اور ایک دوسری عورت عبادت میں صرف فرائض سنتیں موقعہ واجبات کی پابندی زیادہ کوئی یعنی ایکسٹرا کوئی عبادت نہیں تھی زیادہ نفل کی عادت بھی نہیں تھی مگر اس کے اخلاق سے پڑوسی خوش تھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی عمل سے آپ نے فرمایا ہی افی الجنہ وہ تو جنت میں جائے گی شیطان نے نیک لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ دوستوں یہ تدبیریں نکالی ہیں کہ ان کی نیکیاں بھی غائب کر دیتا ہے جیسے کہ غیبت کرتا ہے انسان غیبت کی عادت پڑ گئی تو جس کی غیبت کی ہے آپ کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی گئی ہیں تو کیا ہوا جو کمائی تھی آپ نے رمضان المبارک مہینے میں روزہ رکھا مشقت اٹھائی نیکیاں کمائے لیکن کسی کی آپ نے غیبت کر دی تو ساری نیکیاں آپ کی اس کے کھاتے میں چلی گئی ہیں یہ فرماتے تھے کہ جو گنہگار ہوتا ہے اس سے نفرت حرام ہے معاصی سے نفرت واجب ہے حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کسی بڑے عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کو محترم سمجھیں ہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹوکیں اس کو بتائیں فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے مثلا نماز غلط پڑھی اور امید ہے کہ وہ ہماری بات قبول کر لے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے عالم جو ہوتا ہے اس کو اپنے عالم سمجھنا تو جائز ہے کہ میں عالم ہوں مگر افضل نہیں سمجھنا افضل سمجھنا حرام ہے کیونکہ ابھی یہ خاتمے کا پتہ نہیں ہے حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال دیتے تھے فرمایا کہ دیکھو ایک جیسے حسن خاتمہ تک پہنچنے کے لیے 100 سیڑھیاں ہیں 100 سیڑھیاں ہیں حسن خاتمہ تک پہنچنے کے لیے ایک شخص ہے وہ 5ویں پر ہے کوئی ہے وہ 50 والی پر ہے کوئی ہے وہ 90 سیڑھی پر ہے کوئی ہے وہ 99 سیڑھی پر قدم رکھے ہوئے ہے تو کیا جو 99 سیڑھی پر ہے کیا وہ جو 5ویں سیڑھی پر ہے اس کو حقیر سمجھے گا اور اپنے آپ کو افضل سمجھے گا اگر وہ 99 والا گر گیا تو ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی اور 5ویں والا بخیریت پوری منزل طے کر لے گا بس یہی مثال ہے میرے دوستوں اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، تیز رفتار گھوڑا تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اور لنگڑا لنگڑاتا ہوا ایک گدھا ہمیشہ چلتے چلتے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے تیزی رفتاری میں چلتے ہیں لیکن کوئی رہبر نہیں ہوتا تو بس وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ والوں سے اپنے مشائخ سے مشورہ کر کے یہ منزل چلتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دیر سویر ہو جائے گی لیکن ایک دن وہ منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام ہو۔ بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بڑی اہمیت کا حامل ہیں۔ نقل دیکھیں، جس کے انسان نقل کرتا ہے نا تو ایسا ہی انسان بن جاتا ہے، نقل کی برکت اصل تک پہنچا دیتی ہے۔ آج انسان ڈرائیور کی نقل کرتے کرتے آج میں ڈرائیور ہو جاتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے میں گاڑی چلاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے اب اس کو بھی گاڑی چلانی آ گئی ہے کہ دیکھتے کہ بابا ہماری گاڑی چلاتے ہیں تو اس کو بھی ہم بٹھا دیتے ہیں تو وہ کیا گاڑی اس کو بتاتے رہتے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے چلاؤ تو اس کو بھی گاڑی چلانی آ گئی۔ تو نقل کی برکت سے انسان کو اصل آ جاتا ہے۔ جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع اور لباس کی نقل کی تھی تو نقل کی برکت سے سیرت بھی بدل گئی اور سب کو ایمان عطا کر دیا۔ وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یعنی ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور داڑھی اور پگڑی ویسی ہی پہنی ہوئی تھی تو نقل کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اصل عطا فرما دیا یعنی ایمان عطا فرما دیا اور سب کے سب جو کافر تھے وہ صحابی ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے۔ اسی طرح شیطان کی نقل سے شیطان کی سیرت آئے گی۔ بھائی مثلاً شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہرگز ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھاوے۔ اس قدر اہتمام سے منع فرمایا جو نہایت ہی بلیغ انداز ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ فاسقین کی نقل سے سخت پرہیز کرنے چاہیے۔ ہمارے بچے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ہم کو منع کرتے ہیں، ان کو محبت پیار سے سمجھائیں بیٹا نہیں، شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور سنت میں ہم عمل کریں گے سنت ہمیں جنت۔ ایک سنت کا سرا دنیا میں ہے، دوسرا اس کا سرا جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو جیسے انسان سنتوں پہ عمل کرنے لگے گا تو انشاءاللہ تعالی عمل کرتے کرتے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہ کہ اور راز اس میں یہ بھی ہے کہ جس کی نقل کی جاتی ہے نا اس کی یا تو محبت یا عظمت دل میں ہوتی ہے پھر اس کی عادتیں اندر آنے لگتی ہیں۔ دل میں جس کی عظمت و محبت ہوتی ہے نا اعمال اس عظمت و محبت پر شہادت پیش کرتی ہے۔ جیسے دیکھیں نا انگریز کو دیکھیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کے اندر شیطان کی خود بینی تکبر بڑوں پر اعتراض کا مادہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ پیجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکاتے ہیں کیونکہ یہ متکبرین کی وضع ہے، اس لیے اس کی نقل کرنے والوں میں تکبر اور بڑوں پر اعتراض اور بدگمانی وغیرہ کی پیدا یعنی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکنے سے نیچے پیجامہ یا لنگی کو یا کرتے کو یا قمیض کو یا عبا کو لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹکنے کا چھپ جائے گا ایسے لباس سے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو متکبرین کی یہ علامت بھی لکھی ہے اس کے اندر۔ تو جو جس انسان کی نقل اتارے گا تو اس کے اخلاق اور اس کی عادتیں انسان کے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ اس لیے بچوں کو ابھی سے اس چیز کی مشق کرانی چاہیے کہ بیٹا اپنے ٹخنے کھول کے رکھو، ٹخنے نہ چھپاؤ اپنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے پیارے دوستوں، اس سے بڑا نور دل میں پیدا ہوتا ہے اور گھر جو ہے گھر کے اندر ایک نورانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک آدمی خام ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا کچا ہوتا ہے تو وہ ہر انسان کے ہاتھ میں بک جاتا ہے تو یہ ان چیزوں پہ عمل کرنے سے انسان پختہ ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب مثال فرماتے تھے کہ سوراخی انسان بناتا ہے وہ صرف مٹی کے بناتا ہے تو اگر آپ پانی اس میں ڈالیں گے تو پانی سے وہ پوری جو ہے مٹی وہ گل جائے گی اپنا وجود بھی اس کا غائب ہو جائے گا اور اگر اسی سوراخی کو آگ میں پکا دے تو پختہ سوراخی ہو جائے گی پھر وہ پانی سے نہیں مٹ سکے گی بلکہ سراہی جو ہے وہ اپنے فیض سے پانی کو بھی ٹھنڈا کر دے گی یہی حال ہے ان علماء کا علماء ربانی کا جو بزرگوں کی صحبت میں پختہ ہو جاتے ہیں پھر مخلوق سے ملنے سے ہے نا اور دین کی ارشاد کے لیے ان کو مضر نہیں ہوتا جا نہ مال نہ شہرت نہ فتنہ کوئی چیز ان کو خراب نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر پک چکے ہیں جو چیز پک جاتی ہے تو اس کو آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا نا استقامت کی نعمت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہر وقت صاحب نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر نظر ہوتی ہے کہ قبر میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کام آئیں گے نہ ہمارے دوستوں جا نہ شہرت نہ بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاتھ میں بیٹھ ہو جائیں نہ ہماری تقریریں کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے ہمیں کیا جو تربت میں میلے رہیں گے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے تو یہ سوراخی کی مثال سمجھ لینی چاہیے کہ جب انسان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت کی نعمت سے نواز دیتے ہیں اس لیے اس چیز کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی اللہ تعالی کے کرم سے دل میں بات آئی ہے کہ روزانہ سنتوں کا مذاکرہ کرنا چاہیے سنتوں کی برکت سے ہمارے دل کے اندر کیا ہوگا میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے بہت ساری لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ساری گندگی کو دھو ڈالتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اس کو صاف کرے اور ایک ہے کہ بارش جب ہو تو سب خود بخود پورا کا پورا سڑک جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے تو سنتوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب سنتوں کی بارش ہم کر دیں گے تو گناہوں کی گندگی اور بدعات کی گندگی خود بخود دھلتی ہوئی چلی جائے گی اس لیے میرے پیارے دوستوں میرے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پیارے نبی کی پیاری سنتیں اس میں سے ہم روزانہ تعلیم کریں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بچوں کو سمجھائیں کہ کھانے کی سنتیں کیا ہیں پھر اس پہ عمل کریں روزانہ ایک ہفتے تک ایک پورا ہفتہ سات دن تک کیا ہے کہ ان سنتوں پہ آپ عمل کرائیں خود بھی عمل کریں ہم یہ ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ ہم بچوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے اس پہ عمل کریں اور ہم ان کو حکم دیتے رہیں نہیں جو شفیق اور مہربان والدین ہوتے ہیں تو وہ خود بھی مشقت اٹھاتے ہیں بچوں کی تربیت کرنے میں اس لیے ہمیں بھی مشقت اٹھانی پڑے گی ہمیں اٹھ کے بار بار ان کو سمجھانا پڑے گا بار بار ان کو دکھانا پڑے گا بار بار ان کو کہنا پڑے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی فضل فرماتے ہیں جب دونوں مشقت اٹھاتے ہیں سمجھانے والا بھی اور جس کو سمجھایا جاتا ہے دونوں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا فضل ہو جاتا ہے شیخ تو گھر سے بے گھر ہو کے اللہ تعالی کی محبت کی باتیں سکھائیں اور مریض صاحب جو ہے ان کے اندر ہمت نہیں آ کے شیخ کی باتیں سننے کی تو فضل کہاں نازل ہوگا میرے دوستو اللہ والوں کی مجلس میں اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے اللہ جب تک کو شرعی عذر نہ ہو الگ بات ہے لیکن اللہ تعالی فضل فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان رحمت تنزل عند ذکر الصالحین فضلا عند وجودہم کہ بھائی اللہ والوں کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے چھ جائے کہ جہاں اللہ والے خود موجود ہو تو پھر وہاں اللہ کی کیا رحمتیں نازل ہوں گی 99 قاتل جس نے 99 قتل کر دیے تھے تو اس کو حکم ہوا کہ ایک بستی میں جاؤ جہاں میرے پیارے رہتے ہیں وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اس عالم نے کہ جاؤ فلاں بستی میں جا کے وہاں توبہ تمہاری قبول ہوگی جب راستے میں چلنے لگا تو قضا آ گئی موت آ گئی اور اس کا انتقال ہو گیا راستے میں دونوں فرشتے آئے عذاب کا فرشتہ بھی رحمت کا فرشتہ بھی عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس کی روح کو لے کے جاؤں گا کیونکہ اس نے بھی توبہ نہیں کی اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی روح قبض کریں کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا توبہ کرنے کا اور اس نے منزل کی طرف قدم بڑھا لیا ہے اب یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا ایسا کرو تم زمین کو ناپ لو جہاں سے آیا ہے جو گنہگار کی بستی ہے، اگر اس کی مسافت کم ہے تو عذاب کا فرشتہ لے جائے، اور اگر جہاں جا رہا ہے اس کی مسافت کم ہے، یعنی اہل تقوی اور جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اگر ان کی زمین قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ زمین ناپو، اور اللہ نے زمین کو حکم دے دیا نیکوں کی زمین کو کہ اے نیکوں کی بستی تم قریب ہو جاؤ۔ ظاہر تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے ان کو، لیکن اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ اپنا فضل سے اس کا کام بنا رہے تھے۔ لہذا جب ناپا گیا، پیمائش کیا گیا، تو وہ کیا تھا، اس کی بستی جو نیکوں کی بستی تھی اس کے قریب تھا۔ اور مرنے سے پہلے پہلے اس ظالم نے عجیب سی عادت دکھا دی کہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنا سینہ نیکوں کی بستی کی طرف کر دیا کہ اللہ جہاں تک میرے اختیار تھا میں نے تو کر لیا، اب موت تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو مرنے سے پہلے پہلے اس ظالم نے یہ اداس دکھا دی کہ اپنا سینہ نیکوں کی بستی کی طرف کر دیا کہ شاید اسی بھی میرا کام بن جائے، مجھ پہ فضل ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی رحمتوں بہانے تلاش کرتی ہیں، اللہ ہمارے ہمیں بے چین اور تڑپنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تڑپ دکھائیں، بے چینی دکھائیں۔ اگر ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مجاہدہ بھی اختیار کریں۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس چیز کا بڑا اہتمام کریں، ہم سب لوگ اس چیز کا اہتمام کریں کہ گھر جو ہے سنتوں کو تعلیم کریں اور بچوں کو اس کے فوائد بتائیں کہ بیٹا سنتوں کو دیکھو، ہم سنتوں پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، جب یہ راضی ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا رحم الراحمین۔